بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد و آل محمد پر درود و سلام کے ساتھ ساری رضوی کا سلام قبول کریں۔ پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ آخر تک ملحظہ فرمائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
فرانس کے وزیر خارجہ کا دورہ تہران، بیت المقدس کو یہودی بنانے کی سازش، پاکستان میں دہشت گردوں کے سرغنہ کی ہلاکت۔ یمن کے خلاف سعودی جارحیت پر رد عمل۔ صہیونیوں کے ہاتھوں شیرخوار فلسطینی کی شہادت۔
سامعین، پروگرام کے موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور 6 بڑی طاقتوں کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کے بعد یورپی ملکوں کے حکام کے دورے تہران کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں فرانس کے وزیر خارجہ نے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ پچھلے دنوں تہران کا دورہ کیا۔ اس سلسلے کی تفصیلی رپورٹ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
بارہ برس کے بعد کسی بھی فرانسیسی وزیر خارجہ کے اولین دورے تہران کو سیاسی ماہرین دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی مذاکرات کے آغاز کا پیش خیمہ قرار دے رہے ہیں۔ فرانس کی وزارت خارجہ نے اپنے اعلامیے میں اس امید کا اظہار کیا ہے کہ 14 جنوری کو ویانا میں انجام پانے والے تاریخی اتفاق رائے کے بعد لوران فیبیس کا دورہ تہران ایران اور فرانس کے درمیان اعلیٰ سطحی سیاسی بات چیت کے اثر نو آغاز کا باعث بنے گا۔ اس دورے نے ایک جانب ایران اور فرانس تعلقات میں پائے جانے والے معاملات پر بات چیت کا موقع فراہم کیا ہے، تو دوسری جانب ایران اور یورپ کے درمیان تعلقات پر نظر ثانی اور مذاکرات کا راستہ بھی ہموار کر دیا ہے، کیونکہ یورپ نے پچھلے 12 برس کے دوران ایران کے ساتھ تعلقات کے فروغ اور تعاون کے لیے سازگار حالات کے باوجود بہت سے مواقع گنوا دیے ہیں۔ لیکن اب ماضی کو چھوڑ کر مستقبل پر نگاہیں جمانے کا موقع فراہم ہو گیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایٹمی اتفاق رائے ایران اور یورپی ملکوں کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کی ایک اہم کڑی ہے، لیکن یہ بات بھی فراموش نہیں کی جا سکتی کہ موجودہ مسائل و مشکلات اور بے بنیاد بہانوں کے ذریعے ایران پر مسلط کیے جانے والے مسائل تمام یورپی ملکوں اور خاص طور سے بااثر ممالک کا پچھلا ریکارڈ، نیز ایران کے حوالے سے کیے جانے والے فیصلوں میں ان ملکوں کی سوچ اور کردار بھی تعاون کے تازہ دور پر اپنا اثر دکھائے گا۔ اس پورے عرصے میں اور خاص طور سے حالیہ 2 برس کے دوران فرانس نے ایران اور 6 بڑی طاقتوں کے درمیان ہونے والے جوہری مذاکرات میں ایک مؤثر ملک کا کردار ادا کیا ہے، لیکن اس نے ہمیشہ زومانی اقدامات انجام دیے، اور یہ ایسے اقدامات تھے کہ حتیٰ بعض یورپی مذاکرات کاروں نے بھی اس پر فرانس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ لیکن اب جو مفروضہ سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ایٹمی معاملے کو حل کیے جانے کے بعد ایران اور یورپ اور خاص طور سے تہران اور پیرس کے درمیان ڈائیلاگ کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس لحاظ سے تہران اور پیرس دونوں کو تعلقات کے اس نئے دور کو مثبت نگاہوں سے دیکھنا چاہیے، اگرچہ اقتصادی معاملات کے برخلاف سیاسی تعلقات میں کبھی یکسانیت نہیں ہوتی، لیکن مشترکہ نکات ضرور تلاش کیے جا سکتے ہیں، اور انہی مشترکہ نکات کی بنیاد پر ایران اور فرانس کے درمیان تعاون کے بے شمار اور بھرپور مواقع فرض کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر تہران اور پیرس کے تعلقات ضروری سنجیدگی اور توازن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو دونوں ملکوں کے عوام کے مفادات کی تکمیل بھی ہوگی، اور مختلف شعبوں میں ایران اور فرانس کے تعلقات بخوبی فروغ پائیں گے۔
فرانس کے وزیر خارجہ کا دورہ تہران اور ایران اور فرانس کے تعلقات کے تناظر میں اپنے تفصیلی رپورٹ ملحظہ فرمائیں۔ صہیونی حکومت فلسطین کو مسلسل یہودی رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں اس نے ایک معمولی سا بھی جو ہے وہ اس چیز کا اظہار نہیں کیا ہے، یا لچک کا اظہار یا لا تعلقی کا، اور پہلے دن سے ہی پوری سرزمین فلسطین کو ہڑپ کرنے کی جو سازش رچی گئی تھی اس کے تحت یہودی رنگ دینے کی کوششوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ تفصیلی رپورٹ ملاحظہ فرمائیے۔
غزہ غاصب صہیونی حکومت بیت المقدس سمیت دیگر فلسطینی علاقوں میں قائم فلسطینی آبادیوں اور اسلامی تعمیرات کے انہدام کا سلسلہ تیز کر کے ان علاقوں کے اسلامی اور فلسطینی تشخص کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اسرائیل کی کوشش ہے کہ فلسطینی علاقوں کو یہودی رنگ دیا جائے اور حقائق کو اس حد تک تبدیل کر دیا جائے کہ عالمی برادری کو فلسطینی علاقوں اور خاص طور سے بیت المقدس کے حوالے سے اسرائیل کے ناجائز قبضے کو قبول کرنے کے سوا چارہ نہ رہے۔ ان اقدامات سے بیت المقدس شہر کے بارے میں اسرائیلی اقدامات کے خطرناک پہلوؤں کی نشاندہی ہوتی ہے اور اس پر فلسطینیوں اور عالمی رائے عامہ میں سخت تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بیت المقدس کے امور میں فلسطینی اتھارٹی کے عہدیدار احمد الرویزی نے بتایا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے بیت المقدس شہر کو یہودی بنانے کے منصوبے کے تحت اس شہر میں فلسطینیوں کے 20,000 مکانات کو منہدم کیے جانے کا خطرہ لاحق ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ اسرائیل کی نئی کابینہ نے مسجد الاقصی کو تباہ اور بیت المقدس میں صہیونی بستیوں کی تعمیر کے منصوبے کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ نتن یاہو کی کمزور حکومت کو انتہا پسند صہیونیوں کی حمایت کے ذریعے ختم ہونے سے بچایا جا سکے۔ اسرائیل خطے کی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ بیت المقدس کو یہودی بنانے کے پروگرام پر عمل کر رہا ہے۔ بیت المقدس پر صہیونی آبادکاروں کے حملوں میں شدت اور صہیونی حکومت کی جانب سے بیت المقدس پر تسلط کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانے کی کوششیں فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کے توسیع پسندانہ منصوبے کے نئے مرحلے کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کی جانب سے وزارت بیت المقدس کی تاسیس اور لیکوڈ پارٹی کے انتہا پسند شخص ریف الکین کو اس کا وزیر بنائے جانے سے بھی مسجد الاقصی کے خلاف صہیونی سازشوں کی گہرائی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی دوران صہیونی حکومت کے کھیل اور ثقافت کی وزیر میری ریگیف نے اپنے وزارت خانے کو بیت المقدس منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے جس پر رائے عامہ کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ صہیونی حکومت نے اب اپنے اس دعوے کو بھی بڑے شد و مد کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دیا ہے کہ بیت المقدس اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں کا اٹوٹ حصہ ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صہیونی حکام کس طرح سے مسجد الاقصی کے خلاف سازشوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ حالانکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 1968 کی 151 سے 153 تک کی قراردادیں اور اسی طرح 1967 کی جنرل اسمبلی کی قرارداد نمبر 253 اور 254 کے تحت مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔
ناظرین، رخ کرتے ہیں پاکستان کا کہ جہاں پچھلے دنوں پولیس کے ہاتھوں معروف دہشت گرد ملک اسحاق اور اس کے کئی ساتھی مارے گئے، اس کو پولیس کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار اور سیاسی امور کے ماہر جناب عمر ریاض عباسی سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔
جو لشکر جھنگوی تھی اور اس کا سربراہ ملک کے ساتھ، یہ گزشتہ 20-25 سال سے مختلف مقدمات میں ملوث رہا ہے۔ خصوصاً جو ثانیہ تھا ہزارہ کمیونٹی کا اور سری لنکن ٹیم پر جو حملہ تھا اور دیگر کئی مقدمات، اور وکیل بھی جو ہے وہ اس سے خوفزدہ تھے، پورا عملہ اس سے خوفزدہ، انتظامیہ، تو کوئی بھی اس کے خلاف فیصلہ نہیں سناتا تھا۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ ملک کے ساتھ وہی ہے جس کی تعلقات سے جو گورنمنٹ ہے، پنجاب گورنمنٹ، اس کے صوبائی وزیر جو ہیں وزیر قانون رانا ثناء اللہ، ان کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اپنی الیکشن کمپین میں مولانا احمد لدھیانی جو اسود ہے اہل سنت والجماعت، جو سابقہ قلعدم سپاہی صحابہ اس کے بانی، یہ ان کو اور ملک کے ساتھ ان کا رائٹ ہینڈ تھا، ان کے ساتھ ملا کے تو یہ جنگ سے دیگر حلقوں سے قلعدم تنظیموں کے عہدیداروں کے ذریعے یہ ووٹیں لیتے تھے۔ تو یہ مسلم لیگ نون کا بڑا قریبی تھا اور شہباز شریف جو وزیر اعلی ہیں ان کے ساتھ اس کے بڑے قریبی تعلقات تھے۔ اور ایک تھیوری یہاں پہ ہماری ذرائع کی خبر یہ بھی ہے کہ ادارہ منہاج القرآن جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تھے، اس پر جو حملہ ہوا تھا، اس میں ایک رانا طارق جو ملک کے ساتھ کا سیکیورٹی گارڈ رہا ہے، وہ سیول کپڑوں میں منہاج القرآن کے مرکز پر فائرنگ کر رہا تھا۔ اس کے ویڈیو ثبوت بھی موجود ہیں۔ تو سارے ماڈل ٹاؤن کے اگلے ہی دن میں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر پولیس نے نہیں بلکہ لشکر جنگلی کے قلعدم لوگوں نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ پنجاب حکومت نے خود اسے مروایا ہے تاکہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو اصل محرکات، اسباب اور ثبوت ہیں ان کو بھی مٹا دیا جائے۔ تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے. دوسرا رخ ہے کہ سے قلدم جماعتوں کے جو کمیٹی ہے ان کا چونکہ ایک بڑا امام اور پیشوا تھا اب وہ ہلاک ہوا ہے, اور اس سے جو امن پسند حلقے ہیں سنی شیعہ ان میں ایک بڑی اطمینان کی لہر دوڑی ہے کہ اس طرح اگر ضرب عضب جاری رہا اور قلدم جماعتوں کے خلاف کاروائی ہوتی رہی اور مدارس اور مساجد جو لنکیج ہیں ان کے خلاف ہوتی رہی تو بہت وسیع پیمانے پر جو ہے وہ امن کے قیام میں مدد ملے گی. یہ ایک تیسرا لنک اس کا بڑا امپورٹنٹ جو بتا رہا ہوں. امجد معاویہ ایک لشکر جھنگوی کا جو شام کے اندر تکفیری گروہوں کی طرف سے لڑتا ہوا شامی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں پکڑا گیا. وہاں سے اس نے آڈیو ویڈیو جو سیکورٹی فورسز نے اس سے تحقیقات کی ہیں ان پیغام کے ذریعے انہوں نے وہ شیئرنگ کی پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں سے. امجد معاویہ نے یہ بات بتائی کہ داعش القاعدہ اور لشکر جھنگوی ان کا آپس میں تعلقات ہیں. یہ ہمارے سیکورٹی فورسز کو جب پتہ چلا تو اس انٹیلیجنس شیئرنگ کی بنیاد پر بھی ملک ساق اور لشکر جھنگوی کے خلاف کاروائی ہوئی. ابھی گھیرا مزید تنگ ہوگا. لدھیانوی گروپ ایک طاہر اشرفی ہے جو پاکستان کے ٹی وی چینل سے آ کے مذمت کر رہے ہیں ابھی دہشت گردوں کی, کبھی ملک ساق کی حمایت کرتا ہے, یہ اس کا رائٹ ہینڈ تھا. تو اب اس کے بھی آٹھ ڈلنے والا ہے تو وہ دائیں بائیں کر رہا ہے, وہ بھی منافقت کے جو ہے وہ پر تول رہا ہے. امید ہے ایسے لوگوں پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا اور مکمل خلا خامہ کیا جائے گا اس ملک سے دہشت گردوں کا, تکفیریت کا اور انتہا پسندوں کا.
ناظرین, پاکستان کے معروف اور بدنام زمانہ دہشت گرد ملک اسحاق کی ہلاکت پر تبصرہ کر رہے تھے عمر ریاض عباسی. اور اب چلتے ہیں یمن کے, جہاں مسلسل سعودی عرب کی بمباری میں بے گناہ عام شہری جاں بحق ہو رہے ہیں. ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہماری یہ تازہ ترین تفصیلی رپورٹ.
یمن میں سعودی عرب کے جرائم حد سے بڑھ کر ہولناک صورتحال اختیار کر رہے ہیں. اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ آل سعود یمن میں کیسے کیسے گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے. یمن پر آل سعود اور اس کے پٹھوں کی جارحیت میں تقریباً 4,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں. عالمی ادارہ صحت کے ترجمان طارق جزاروویچ نے کہا ہے کہ 26 مارچ سے جولائی کے وسط تک آل سعود کی جارحیت میں تقریباً 3,984 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں, جبکہ زخمیوں کی تعداد 19,347 ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اعداد و شمار یمن کے طبی مراکز سے حاصل ہوئے ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو. ادھر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے ترجمان نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 مہینوں میں آل سعود کی جارحیت میں ہزاروں افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ 16 سے 27 جولائی تک یمن میں 200 عام شہری مارے گئے تھے اور 353 زخمی ہوئے. انہوں نے کہا کہ ان افراد کو ملا کر سعودی جارحیت میں مارے جانے والوں کی تعداد تقریباً 4,000 تک پہنچ گئی ہے. واضح ہے کہ آل سعود کے جارے طیاروں نے صوبہ تئیس کے ساحلی علاقے المخا پر ہفتے کے دن شدید بمباری کی تھی, جس میں 70 سے زائد عام شہری جاں بحق ہوئے تھے. جاں بحق ہونے والوں میں زیادہ تر تعداد جنوبی علاقے سے آنے والے پناہ گزینوں کی تھی جو اہل سنت ہیں. تئیس کا صوبہ یمن کے جنوب مغرب میں واقع ہے. قابل ذکر ہے کہ یمن میں متصوفہ شافعی اور زیدی فرقوں کے اسلامی کونسلوں نے بدھ کو ایک مشترکہ بیان جاری کر کے آل سعود کے جرائم کی مذمت کی ہے. انہوں نے آل سعود کی جارحیت کو یمن کے عوام کے قتل عام سے تعبیر کیا ہے. اس مشترکہ بیان میں یمن کے خلاف آل سعود کی جارحیت پر عالمی برادری کی خاموشی کی مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ آل سعود کی رشوتوں کی وجہ سے یہ خاموشی دیکھنے کو مل رہی ہے. ادھر یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے آل سعود کے حملوں کے جواب میں سعودی عرب کے جنوبی صوبے نجران میں آل سعود کے فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں. یمن کی عوامی فورس نے بدھ کو سعودی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے بعد سرحدی شہر نجران میں جارے سعودی فوج کے ٹھکانوں پر حملے کیے. ان حملوں میں سعودی عرب کا ایک فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہوئے.
ناظرین, پروگرام زاویہ نگاہ کا آخری موضوع فلسطین کے مسئلے پر ہم گفتگو کریں گے, اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی قوانین کے ماہر جناب حسین درری صاحب کو. جناب, میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا.
میں نام سلام عرض کروں,
میں بھی آپ لوگوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی.
جناب حسین درری صاحب, تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ فلسطین کے مختلف شہروں میں جو ہیں مظاہرے ہو رہے ہیں, اور جو یہودی آباد کاروں کی جانب سے آتش سوزی کا واقعہ پیش آیا اور اس میں ایک معصوم بچے کی شہادت واقع ہوئی, اس پر پوری دنیا میں تقریباً رد عمل جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے, اس پر آپ کا تبصرہ کیا ہے؟
خب متاسفانہ ان خبر رو
ہمیں بہت زیادہ اس خبر کو سن کے اور بہت زیادہ اثر ہوا اس خبر کا ہمارے اوپر, کیونکہ انسان اگر کسی بچے کے بارے میں سوچتا بھی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس معصوم بچے کا کیا قصور تھا کہ جس کو اس انداز سے زندہ جلا دیا گیا. مختلف ممالک نے اس سلسلے میں بات کی ہے, مثلا روس کی وزارت خارجہ نے اس سلسلے میں شدید مذمت کی ہے, اور اسرائیل کے بھی بعض حکام نے جو اپنی سیاست کے ذریعے چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ دب جائے, انہوں نے بھی آ کے اس کی تھوڑی بہت مذمت کی, اور انہوں نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ غلط کام ہوا. بہرحال جو یہودی بستیوں میں جو کام ہو رہا ہے اور یہ جو واقعہ اندوناک واقعہ پیش آیا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً اس کے ذمہ دار غاصب صہیونی فوج ہے اور اس کے اعلیٰ حکام ہیں, جنہوں نے ان افراد کو یہ جرت دی ہے کہ وہ آئیں اور اس طرح معصوم فلسطینیوں پر حملے کریں, جس طرح رہبر انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ ہمیں فلسطینیوں کی مزاحمت کو رسمی طور پر پہچاننا چاہیے, اور اس کی یہ دلیل یہ ہے کہ یہ فلسطینی اپنا دفاع نہیں کر سکتے, نہتے ہیں اور ہمیشہ ان کے گھروں کو خطرہ رہتا ہے کہ کبھی کوئی یہودی بستیوں میں آباد کوئی انتہا پسند یہودی یا خود غاصب صہیونی فوج آئے گی اور ان کے گھروں کو تباہ برباد کر دے گی. بہرحال جو اسرائیل کے درمیان جو باتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ نسل پرستی کی بہت زیادہ حمایت کرتے ہیں اور عربوں کو بہت کمتر سمجھتے ہیں, ذلیل اور رسوا کرتے ہیں. بہرحال جو یہودی بستیوں کے جو بعض یہودی انتہا پسند تھے ان کے بارے میں ہم نے مختلف اس طرح کی خبریں بھی دیکھیں کہ وہ آئے اور انہوں نے معصوم اور مظلوم فلسطینیوں کو گاڑیوں تلے روندا ہے اپنے, اور کالج اور اسٹوڈنٹ کے بچے بچیوں کو جن کی عمریں بہت زیادہ کم ہوتی ہیں ان کے اوپر آتے ہیں حملہ کرتے ہیں, اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کی کوئی ہمیں انتہا نظر نہیں آ رہی اور اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنی پڑیں گی.
جناب حسین دوری صاحب, آپ نے جیسا کہ اشارہ کیا کہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور اس کے کچھ چارہ کار کرنا چاہیے, کیا چارہ ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ خود جو عرب دنیا کے سرکردہ لیڈران ہیں, عرب حکومتیں ہیں, وہ خود اس وقت جو ہے وہ آپ چاہے بحرین میں لے لیں وہاں اسی قسم کی کاروائیاں کی جا رہی ہیں, آپ سعودی عرب آ جائیں کہ جہاں خود مقامی لوگوں کو سختی کے ساتھ کچلا جا رہا ہے, اور سعودی عرب پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے وہ یمن کے بے گناہ عوام اور خاص طور پر معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے, تو یہ چیزیں آپ کیا نہیں سمجھتے کہ خود یہودیوں کو صہیونیوں کو اسرائیلیوں کو گستاخ تر بنانے میں جو ہے وہ مؤثر واقع ہوتے ہیں اس قسم کے اقدامات؟
خب اولا ما ان مقایسه مقایسه صحیح است,
آپ نے بات کی اور یہ جو آپ نے ایک موازنہ کیا یہ بہت صحیح موازنہ آپ نے کیا کہ جو اس وقت ہمیں شام میں معصوم بچوں کا قتل عام نظر آ رہا ہے یا یمن میں معصوم بچوں کا قتل عام نظر آ رہا ہے یا خود فلسطین میں جو بچوں کا قتل عام ہمیں نظر آتا ہے, اسی طرح غزہ میں جو 51 روزہ جنگ میں ہمیں معصوم بچوں کا قتل عام ہمیں نظر آیا, یہ آپ کا موازنہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ استکبار ان معاملات میں پیچھے نہیں ہے اور ہر جگہ یکساں چہرہ اس کا ہے, اور جس طرح محمود عباس نے یہ کہا کہ ہم اس سلسلے میں عالمی عدالت سے رجوع کریں گے اور وہاں پر اپنا کیس دائر کریں گے, لیکن جو سابقہ ہمیں نظر آتا ہے اور ماضی میں جو ہمیں واقعات نظر آتے ہیں, بین الاقوامی فورمز نے صرف اس سلسلے میں نعرے لگائے ہیں اور انسانی حقوق کے اور حقوق بشر کے وہ نعرے لگاتے ہیں اور عملی طور پہ کوئی اقدام نہیں کرتے. اس کے علاوہ آج تک جو بھی ہم نے کامیابی حاصل کی ہے وہ لوگوں کی وجہ سے اور عوام کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوئی ہے, اور یہی عوام ہیں اور جو عوامی این جی اوز ہیں جو فلسطین میں موجود ہیں یا جو افراد ہیں جو فلسطین سے باہر ہیں لیکن فلسطینی ہیں, ان کی حمایت اور مدد کی وجہ سے یہ تھوڑی بہت کامیابی ہمیں نظر آتی ہے. بنابراین یہ جو بٹالین ہے ابو علی اس کو اگر ہم غرب اردن میں مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور حماس اور فتح سے زیادہ اس کو مسلح کرنے اور اس کو متحد کرنے اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ جو حق ان سے ان کا چھینا گیا ہے یہ خود اپنا حق اپنے ہاتھوں سے واپس لیں. حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح حق کو لیا جاتا ہے اسی طرح حق کو دیا بھی جاتا ہے. اپنے حق کو مزاحمت کے ذریعے اور مقاومت کے ذریعے حاصل کریں, استقامت کے ذریعے حاصل کریں, اور دنیا کے مختلف ممالک میں, اسلامی ممالک میں جو مسلمان ہیں وہ انشاءاللہ ان کو ہمیشہ ان کی حمایت کریں گے.
جی حسین دوری صاحب, اس وقت ہمارا رابطہ جناب قمر عباس چیمہ صاحب سے ہوا ہے. قمر عباس چیمہ صاحب السلام علیکم. قمر عباس صاحب
جی,
ہماری گفتگو ہو رہی ہے فلسطین کی تازہ صورتحال پر کہ جہاں پچھلے دنوں سیونیوں کے ہاتھوں ایک شیرخوار بچے کی شہادت کی خبر نے پورے علاقے کو متاثر کر رکھا ہے, آپ کیا کہیں گے اس صورتحال میں؟
دیکھیں جی, سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ اسرائیل نے بہت عرصے سے جو ایک نفرت کا کلچر ڈیولپ کیا ہوا ہے اپنے ملک میں, وہ کلچر اب ان کی یوتھ میں بھی ہے. وہ بچے جو بڑے ہیں, جو جوان ہو رہے ہیں, اور وہ اپنی گورنمنٹ کی پالیسیز کو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ وہ جا بجا مختلف جگہوں پہ فلسطینی کے اوپر حملے کر رہے ہیں, فلسطینی بچوں کے اوپر, فلسطینی جو لوگ ہیں ان پہ حملے کر رہے ہیں, اس کو دیکھ کے ان بچوں کے اندر بھی ایک نفرت کا کلچر جو ہے وہ جو کافی دیر سے چل رہا تھا وہ اب ان میں آ چکا ہے. یہ بیسیکلی وہ ایک صہیونی دہشت گردی ہے جسے اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے خود کہا ہے کہ یہ وہ دہشت گرد ہیں. یہ نہ تو بچوں کو دیکھتے ہیں, نہ یہ بڑوں کو دیکھتے ہیں, نہ یہ چرچ کو دیکھتے ہیں. پچھلے دن انہوں نے ایک بہت بڑے مشہور چرچ پہ حملہ کیا, انہوں نے ایک گے پریڈ پہ بھی حملہ کیا, انہوں نے مختلف لوگوں پہ حملے کیے. تو یہ وہ ایک دہشت گرد بیسیکلی جو ریڈیکل مائنڈ سیٹ اسرائیل میں پیدا ہو رہا ہے جو کہ اس وقت پورے کے پورے اسرائیل کو اس نے لپیٹا ہوا. بات یہ ہے کہ ہم تو پوری دنیا میں یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا تھا جی کہ مسلمان دہشت گرد ہیں, مسلمان دہشت گرد ہیں, لیکن ویسٹ اور باقی جو طاقتیں ہیں ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو دہشت گردی ہے, یہ جو نفرت کا کلچر ہے, کیا ان کی سوسائٹیز میں نہیں ہے؟ کیا اسرائیل کی جو یوتھ ہے وہ اس کام میں ملوث نہیں ہے؟ کیا جو ہے وہ بچوں کو بےہمانہ قتل نہیں کر رہے؟ کس کو پتا نہیں تھا کہ گھروں میں بچے نہیں ہوتے؟ کس کو پتا نہیں کہ گھروں میں فیملیز نہیں ہوتی؟ لیکن اس کے باوجود انہوں نے گھر پہ حملہ کر کے اپنی یہ بتایا کہ وہ سکھ مائنڈیڈ قوم ہے. دیکھیں یہ بہت بڑا واقعہ ہے, اور اس واقعے کے اوپر ہیومن رائٹس واچ نے یونائٹیڈ نیشنز کو کہا ہے کہ وہ سیریس ایکشن لیں. ایون کہ یونائٹیڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل نے اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے, بان کی مون نے یونائٹیڈ نیشنز اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے, اور حالات تو اس حد تک پہنچ گئے کہ اسرائیل کی گورنمنٹ بنجمن نتنیاہو اور ان کی جو گورنمنٹ ہے اور جو اپوزیشن ہے وہ بھی اس واقعے کو اور اس کے اوپر تنقید کیے بغیر نہیں رہ سکے. اتنا بڑا واقعہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ معصوم بچہ جو بالکل جو بول بھی نہیں سکتا اس کو انہوں نے مار دیا, قتل کر دیا. تو اس سچویشن میں یونیسیف جو ہے اقوام متحدہ کا وہ ادارہ جو کہ بچوں کے معاملات کو دیکھتا ہے پوری دنیا میں, جو وار ٹورن ایریاز ہیں جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں یا جو کانفلکٹ زونز ہیں وہاں پہ بچوں کے معاملات کو دیکھتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ یونائٹیڈ نیشنز کے پینل پہ اس مسئلے کو اٹھائے, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مسلم امہ کو اور تمام جو اقوام عالم ہے ان کو اقوام کو بیداری دکھانی چاہیے
جی.
اور ڈپلومیٹک لیول پہ, میڈیا کے لیول پہ, اسلام جو ایجوکیشن سینٹرز ہیں ان میں ہیومن رائٹس گروپ کو, سب کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ بھائی کیا وجوہات ہیں کہ یہ جو ہے ریڈیکلز ہیں یہ اسرائیل میں بھی ہیں, تو ان کے اوپر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ اسرائیل کو اسپیشل پروگرامس چلائیے چاہیے جسے ہم ڈی ریڈیکلائزیشن پلان کہتے ہیں, تاکہ وہ اپنی یوتھ کو ڈی ریڈیکلائز کر سکیں. اسٹیٹ تو ریڈیکلائز ہوئی ہے, اسٹیٹ تو لوگوں کو مار رہی ہے, لیکن اسرائیل کو بہت کیئرفلی یہ پلان بنانے چاہیے کہ وہ ڈی ریڈیکلائز کریں, تاکہ وہ فلسطینی بچوں کو جو کہ جن کے پاس نہ تو ویپنس ہیں اور نہ ہی وہ کسی قسم کا مقابلہ کر سکتے ہیں اسرائیلی بچوں کے مقابلے میں, تو وہ اس طرح کے اقدام نہ اٹھا سکیں. بہت ساری جو ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ پچھلے بہت سارے عرصوں میں ویسٹ بینک میں بہت سارے گھروں کو جلایا گیا, باقاعدہ طور پہ اس طرح کے بامبس مار کے چلایا گیا, لیکن کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی, کسی قسم کی کوئی عدالتی کاروائی نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی فورمز بنے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس واقعے کے اوپر بھی اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے وہ کیا ایک صرف زبانی جمع خرچ کر کے اس معاملے کو دبا دے گی, یا کوئی اور بڑا واقعہ ہو جائے گا تو یہ دب جائے گا, یا کہ اس کے اوپر واقعی دیکھا وہ کچھ ایکشن لیتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ملوث ہیں, وہ جو نوجوان, وہ جو ریڈیکلز, وہ جو یوتھ ٹیررسٹ جو ہے اسرائیل کی جو ملوث ہے, اس کے خلاف واقعی کوئی ایکشن لیا جاتا ہے یا نہیں.
جی بہت شکریہ چیما صاحب, ہمیں آپ کے ممنون ہیں, مشکور ہیں, اور آپ سے یہاں پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے. یہاں ایک مختصر بریک لے رہے ہیں ناظرین, اس کے بعد ہماری دوری صاحب سے گفتگو جاری رہے گی. جی ناظرین, ہماری گفتگو ہو رہی ہے حسین دوری صاحب سے, بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں. حسین دوری صاحب, ہمارے معزز مہمان نے, چیما صاحب نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ مختلف عالمی اداروں اور تنظیموں نے سخت رد عمل دکھایا ہے اس سلسلے میں, اور انہیں اس سے زیادہ کوششیں اور اقدامات کرنے چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر وہ ممالک کہ جو مغربی طاقتوں سے جتنے نزدیک ہیں وہ ان کے ہاتھ اتنے ہی کھلے ہیں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے حوالے سے, جنگی جرائم کے حوالے سے, ظلم و ستم کے حوالے سے, عوام کے حقوق غصب کرنے کے حوالے سے, اور وہ مکمل خاموشی اختیار کی رہتے ہیں, یا ان کا رد عمل جو ہوتا ہے بہت رسمی سا ہوتا ہے. اور ہم پچھلے کئی مہینوں سے یمن کی صورتحال میں یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ چونکہ سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ, مغرب کے ساتھ بہت قریبی اور دوستانہ تعلقات رہے ہیں, لہٰذا پوری دنیا جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ یمنی عوام کے قتل عام کا مشاہدہ کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو معصوم بچے کے شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے جلا دیا گیا, کیا ممکنہ نتیجہ اس کا سامنے آئے گا, یعنی مؤثر؟
ببینید, من معتقدم کہ اولا خود دولت اسرائیل و مقامات,
میں اس سلسلے میں اس بات کا معتقد ہوں کہ جو اسرائیل نے اور اسرائیل کی حکومت نے جو اس واقعے پر شدید رد عمل ظاہر کیا, یہ صرف ایک ڈرامے بازی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, کیونکہ یہ حکومت ریڈیکل حکومت ہے, انتہا پسند حکومت ہے, اور اس حکومت کا شعار یہ ہے کہ وہ یہودی بستیوں میں اضافہ کرے اور فلسطینیوں کی جو زمین ہے اس کو ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہتھیائے. چنانچہ جو حکومت ہے اس وقت اسرائیل کی, وہ صرف 5 لاکھ افراد کے ووٹوں سے اوپر آئی ہے, اور یہ جو سیاست, جو انتہا پسندوں کی سیاست ہے, اس کو نتنیاہو یہ چاہتا ہے کہ اپنے اس رد عمل کے ذریعے اس طرح یہودی عوام کو اور اس غاصب مقبوضہ فلسطین میں رہنے والے عوام کو یہ ثابت کرے کہ ہم بہت سارے اصلاحات لے کے آ رہے ہیں اور ہم بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو فلسطینی جن کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے وہ غرب اردن میں مسلسل مظالم کا اور ظلم و ستم کا شکار ہیں. بنابراین یہ جو 18 سال کا, جو 18 مہینے کا جو بچہ ہے, یہ اس کا خون ہو سکتا ہے اس طرح رنگ لائے کہ تیسرا انتفاضہ فلسطین میں شروع ہو جائے اور ایک ایسے تہذیب و ثقافت سے مقابلہ کریں فلسطینی جو انسانیت کے خلاف ہے. اور یہ یہودی انتہا پسندوں کا اصل ہدف یہ تھا کہ وہ فلسطینیوں کو فردن ڈرائیں, دھمکائیں اور ان کی زمینوں پر قبضہ کریں اور فلسطین کی بالش بے بالش زمین پر اور اس کے تمام تر زمین پر قبضہ کر لیں. بس یہ جو حکومتیں آج اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں, یہ سب اس قصے کے پیچھے ہیں. بس جو آخری راستہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ مزاحمت کا راستہ ہے, اور مزاحمت کی اور استقامت کی واحد شکل ہمیں اس طرح نظر آتی ہے کہ غرب اردن کی تنظیموں کو مسلح کیا جائے تاکہ وہ خود جنگ کریں.
حسین نوری صاحب, آپ نے اشارہ کیا کہ غرب اردن کے لوگ بھی جو ہیں اور اس خطے کے دیگر فلسطینی مسلح ہوں جس طرح حماس والے ہیں اور اسی صورت میں جو ہے اپنا دفاع کر سکتے ہیں. لیکن ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ علاقے کے جو ممالک ہیں اسرائیل سے پہلے خود عرب حکمرانوں نے فلسطینی قوم کا محاصرہ کر رکھا ہے, ہر لحاظ سے ان کو اپنے محاصرے میں لے رکھا ہے. تو اس اسرائیل کے محاصرے سے پہلے ان عرب حکمرانوں کا, نااہل حکمرانوں کا جو غرب سے وابستہ ہیں, وہ کیسے ٹوٹے گا؟ دو منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس.
ببینید, اولا میں اعتقاد دارم کہ ما یک
میں اس بات کا معتقد ہوں کہ عمومی ڈپلومیسی کے ذریعے جو کام کیا جائے, جو مختلف عرب ممالک اس وقت خطے میں موجود ہیں وہ اپنی سیاست ان کی اپنی نہیں ہے بلکہ وہ اسرائیل کی سیاست پہ عمل پیرا ہیں. اور لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک دو روز میں جو اس بچے کی شہادت کے بعد مختلف سوشل میڈیا پہ اور انٹرنیٹ پر اور عام افراد میں بھی ایک تحریک اٹھی ہے اور وہ تمام تر ادیان اور مذاہب اور فرقوں سے اور زبان اور نسل و رنگ سے بالاتر ہو کر آئے ہیں اور اس بچے کی موت پر شدید احتجاج کر رہے ہیں, تو یہ بعید نہیں نظر آتا کہ جس طرح غزہ جو بہت محدود علاقہ ہے اور بہت بڑے حصار میں ہمیں نظر آتا ہے اور اس کے پاس بہت محدود اسلحہ ہے, وہ آتا ہے اور اپنا اس طرح دفاع کرتا ہے, اگر یہ حمایت غرب اردن کے حوالے کر دی جائے اور اس کو اس کے ساتھ بھی کی جائے اور اس کو مسلح کیا جائے, تو میں یقین سے کہہ سکتے ہوں کہ اسرائیل کی شکست بہت جلدی ممکن ہو جائے گی. بالآخر ہم روزانہ اخباروں میں پڑھیں گے کہ اسرائیل کے اوپر روزانہ حملے ہوں گے.
بہت شکریہ حسین دوری صاحب. ناظرین, ہماری گفتگو یہاں اپنے اختتام کو پہنچی. ہمیں امید ہے کہ فلسطینی عوام جو بہرحال اپنے گھر کے اندر ہی جو ہے محاصرے میں ہیں اور روزانہ ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں, ان کی نجات کا سامان مہیا ہوگا اور اس معصوم شہید کا خون جو ہے وہ رنگ لائے گا انشاءاللہ. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ حسین صاحب.